ہے صحابہ تارین سے رہنما ہی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم ایک مرتبہ پھر ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام ہمارے رہنما لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی مبارک سیرت طیبہ کو اسوائے حسنہ بنایا ہے، جو کہ ہدایت کا کامل ترین معیار ہے۔ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کے جو پہلے آئینہ دار ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کو ہدایت کا معیار قرار دیا گیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اپنے صحابہ کرام کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ان صحابہ کرام میں سب سے کامل حضرات یہ خلفائے راشدین ہیں۔ ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم احادیث کریمہ میں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جی عرفان بھائی، کیا فرماتے ہیں؟
بالکل کریم رضا بھائی، ایسے ہی معاملہ ہے، اور ہم بھی جو اپنے اس ہمارے رہنما پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں، اس میں ہمارا سلسلہ یہی ہے کہ ہم انہی حضرات کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم انہی خلفائے راشدین کی سیرت اور ان کی روشن کردار کے حوالے سے چند خوبصورت باتیں کریں گے انشاءاللہ، اور مبلغین سے آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ نیت فرمائیے کہ خلفائے راشدین کی سیرت اور کردار سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس نیت کی برکت سے ایسی قوت عطا فرمائے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو آئیے ہم جو ہے پروگرام کو بڑھانے سے پہلے اپنے جو سیگمنٹ ہیں اس پر انشاءاللہ آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ بھئی کون کون سے سیگمنٹ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے۔ جیسا ہمارا الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارے پروگرام میں چار سیگمنٹ جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا کلام ہوتا ہے، پھر امیر اہل سنت کی باتیں ہوتی ہیں جو روح کو بھی تازگی دے جاتی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ایک بہت بہترین سلسلہ ہمارا بنتا ہے۔ پھر یوں ہی ہم جو ہے وہ اقوال صحابہ کے نام سے ایک سیگمنٹ ہے ہمارا، جس میں کسی بھی صحابی کے کسی بھی اہم جو ہے وہ موضوع پر جو ہے وہ اقوال سنتے ہیں، اور پھر ان کی اس اقوال کی روشنی میں الحمدللہ اپنی جو ہے کردار کو اپنی سیرت کو بھی سنوارنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور سیگمنٹ ہمارا آتا ہے اور بڑا زبردست ہوتا ہے، علمی سیگمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتاب کا تعارف، کسی بھی صحابی رسول کی کردار کے حوالے سے، فیضان کے حوالے سے کتاب ہوتی ہے، اور پھر اس کے متعلقہ ناظرین کو توجہ دلائی جاتی ہے، کتاب میں موجود جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف بھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ جس سے ہمارا یہ پڑھنے کا جو ہے وہ شوق ہمارا بڑھ سکے۔ تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلے اپنے پروگرام میں سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور وہ ہے کلام۔ تو کلام سننے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔
عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم نور کے نیچے جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے چمک کے مہر کو وہ شرم سار کرتے ہیں چمک کے مہر کو وہ شرم سار کرتے ہیں خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے خدا سگان نبی سے یہ ہم کو سنوا دے خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو اپنے کو تو میں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے کو تو میں تجھ کو شمار کرتے ہیں حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار ایک جہان کو امید وار کرتے ہیں ایک جہان کو امید وار کرتے ہیں عجب کرم شہ والا تبار کر
سبحان اللہ سبحان اللہ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں نا امیدوں کو امیدوار کر
سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام تھا اور کیا پڑھنے والے اسلامی بھائی نے مستی میں جھوم کر کلام پڑھا اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چھلکتے ہوئے جام عطا فرمائے مندی چینل کے ناظرین اپنا پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10-10 بار درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفان بھائی آج ہمارے مہمانوں کا تعارف
سبحان اللہ آج ہمارا جو موضوع ہے اور وہ ہے خلفۂ راشدین کا کردار اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ جو گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی بزرگ شفیع عطاری بھائی اور ان کے ساتھ ہی الحمدللہ بہت زبردست بہت ہی پیاری گفتگو ہمارے ساتھ فرماتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہوگا اختر عطاری بھائی انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو کی طرف آتے ہیں اچھا اختر بھائی ابھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خلفائے راشدین کا کردار۔ تو یہ جو لفظ ہے خلفائے راشدین، ان میں وہ کون کون سے صحابہ اکرام شامل ہیں کہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے؟ پھر انشاءاللہ جب ہم اس پر گفتگو کریں گے نا تو بڑا فائدہ ہوگا، ناظرین کو سمجھنے کا بڑا موقع ملے گا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں،
سبحان
اللہ، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت کو پہنچ جاؤ گے۔ اور جن شخصیات کا جب نے موضوع رکھا ہے خلفائے راشدین کا، یہ ان تمام صحابہ کے لیے بھی اقتداء کا باعث ہے،
سبحان اللہ،
جس صحابی کی بھی اقتداء کریں گے ہدایت کو پہنچ جاؤ گے، اور یہ ان کے بھی امام ہیں۔ اور خلفائے راشدین میں عرف عام میں عموماً چار یار ہمارے یہاں مشہور ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اور پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ اور ساتھ ہی ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ٹائم پیریڈ سرکار نے بتایا تھا کہ ہماری خلافت جو اتنے عرصہ تک رہے گی، تو اس میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیے بغیر وہ وقت پورا نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو اس میں لازمن ان کو پانچویں جو خلیفہ راشد ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ وہ خلفاء راشدین ہیں، یعنی جو چنے ہوئے لوگ ہیں صحابہ، یہ ان کے درمیان چنے ہوئے ہیں،
سبحان اللہ،
ہے نا؟ اور سب سے بڑھ کر عزت و عظمت و شرافت اور بزرگی والے یہ چاروں صحابہ ہیں۔ انشاءاللہ ان کی سیرت و کردار سے ایک عالم روشن ہوا ہے اور تا صبح قیامت ہوتا رہے گا انشاءاللہ،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ۔
اچھا یہ جو آپ نے ایک بات کی ناظرین کی طرف بڑھا دی ہے، تو یہ بھی ناظرین کے علم میں آنا چاہیے بات کہ بھائی حدیث پاک میں وہ کتنا عرصہ تھا جس پر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ قائم رہے گی، وہ تقریباً 30 سال میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر ایسا ہی دیکھا ہم نے اور سلسلہ یوں جو ہے بنا۔ اور خلفائے راشدین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کی سیرت کے متعلق انشاءاللہ ہم مبلغ دعوت اسلامی سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر ہماری وہ پہلی نیت جو ہم نے پروگرام شروع کرتے ہی کی تھی کہ ان کی سیرت سے انشاءاللہ ہم جو مدنی پھول چنیں گے اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہم بھی جو ہے معاشرے کے بہترین لوگوں میں شامل کر دیے جائیں۔ شفیع بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار کے حوالے سے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے کہ جس سے جو ہے وہ ہماری سیرت بھی بہتری کی طرف آ سکے۔
انشاءاللہ عزوجل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم کن کا ذکر خیر کرنے آئے ہیں؟ اللہ کے محبوب بندے،
سبحان اللہ،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز دوست، یار غار یار مزار،
سبحان اللہ،
جن کے کردار سے پوری امت استفادہ کر رہی ہے،
سبحان
اللہ، اللہ کریم ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ان کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یہ زبان منہ اس قابل نہیں ہے،
اللہ
کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بخشش کا سامان ہو جائے۔ مسلمانوں کا پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوف خدا اور اتباع رسول کے پیکر تھے۔
سبحان اللہ،
آپ رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے اہم شے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری تھی۔
سبحان اللہ، بے شک
اس بات کا اندازہ ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور سیرت کا مطالعہ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت سنبھالنے کے بعد ایک طویل خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، یہ المجم الاوسط میں ہے یہ خطبہ، اور بہت زبردست الفاظ ہیں، تاریخ میں الفاظ کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا آپ نے، اے لوگو، اگر تم مجھے سیدھی راہ پر پاؤ تو میری اتباع کرو، ورنہ مجھ سے دور رہو۔ اگر میں اللہ کی فرما برداری کروں تو تم بھی میری فرما برداری کرو، اگر تم مجھے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے پاؤ گے تو ہرگز میری اتباع نہ کرنا۔
سبحان اللہ،
کتنی پیاری بات فرمائی ہے کہ آپ مجھے اگر اتباع کرتے دیکھو تو۔ سبحان اللہ۔
شفیق بھائی، آپ کی بات جو ہے نا سنتے ہوئے مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قاری دامت البقاتم عالیہ کے وہ مدنی مذاکرہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا تو اس وقت کے وہ الفاظ ذہن میں آ رہے تھے، کیا سیرت سے آپ نے دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب آپ مجھے پائیں کہ میں جو ہوں نا کہیں پر بھی مجھے پائیں کہ میں شریعت سے تھوڑا دور ہوں تو مجھے بالکل فوراً ٹوک دیں۔ اچھا، یہ صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ اپنے متعلقین محبین کو اس بات کی تعلیم دیتے رہے، بلکہ مبلغین کو تو خاص طور پہ شورا بنائی، تو شورا کے بارے میں اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو، دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے والوں کو ہدایت فرمائی باقاعدہ کہ جب تک شورا سنت و شریعت پر چلتی رہے گی آپ اس کا ساتھ دیتے رہیں، اور جہاں آپ دیکھیں گے بھائی تھوڑا سا بھی ہے تو آپ ان کو سمجھائیں بھی، اور ان کی پھر اس وقت بات نہ مانیں جو تنظیمی اصول اور شریعت کے تمام اصول پر جب تک شورا چلی۔ تو آپ خلفائے راشدین کے پہلے خلیفہ ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کتنا زبردست قول ہے کہ اے لوگوں، اگر تم مجھے سیدھی راہ پر پاؤ تو میری اتباع کرو ورنہ دور رہو۔ اختر بھائی، اس متعلق کچھ مدنی پھول ہو جائیں ناظرین کے لیے، یہ بہت زبردست بات ہے۔ اچھا، ہماری کیفیت جو ہے نا وہ بڑی عجیب ہے کہ جب ہم کسی کام کی طرف کرنے چاہتے ہیں، کیونکہ اب دین سے بہت دوری محسوس ہوتی جا رہی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھی لوگ جو ہے بہت دور نظر آ رہے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی منطق کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر بلکہ میں اکثر جملہ بول رہا ہوتا ہوں کہ بھائی ہم جب کوئی سمجھائے تو سمجھانے والے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ مولانا آپ کو نہیں پتا دور ایسا ہو گیا ہے، ارے دور جیسا بھی ہو ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سمجھا دیا ہے کہ شریعت کا دامن جو ہے وہ کسی بھی راہ پر نہیں چھوڑنا ہے۔ شفیق بھائی، کچھ اس متعلق آگے۔
بے شک، مسلمانوں کا پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تربیت کا شاہکار تھے۔
سبحان اللہ،
آپ رضی اللہ عنہ نہایت عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے۔
بے شک،
یہ عاجزی اور انکساری خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں پائی جاتی تھی۔
سبحان اللہ،
سبحان اللہ، جو حضرت انیسہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد ہمارے پڑوس میں رہے۔ محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی، آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے بکریوں کا دودھ دہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت محمد بن سعد وغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور فرمایا کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کو دودھ کون دھو کر دیا۔ اب سوچو کس کیا پہ کتنی پیاری بات ہے کہ وہ بچی بولتی ہے، سوچتی ہے کہ یار ہمارا کیا ہوگا، ہماری بکریوں کو دودھ اب کون دھو کر دے گا۔ ماشاء اللہ، تو آپ رضی اللہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اب بھی میں تمہاری بکریوں کے دودھ دھو دیا کروں گا،
اللہ
اور مجھے اللہ پاک کے کرم سے یقین ہے کہ میں تمہارے ساتھ رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ان بچیوں کو دودھ دہ کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ کتنی پیاری شان والی بات ہے کہ آپ کے اندر عاجزی کیسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ورنہ یہاں پر آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے نا تو انسان کو ذرا سا کوئی اچھا وہ مل جاتا ہے، وزارت مل جاتی ہے، کوئی اچھا اس کو اسٹیٹس مل جاتا ہے تو وہ اپنے نیچے والوں کو، دوستوں کو بھول جاتا ہے، اس کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔
ہمیں سیرت بتا رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ہماری تعلیمات کے لیے ہمیں کوئی بھی دنیا کا عہدہ مل جائے،
بالکل
اللہ کریم ہمیں کسی طرح بھی مسلمانوں کے درمیان عزت عطا فرمائے، تو عاجزی و انکساری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا
چاہیے۔
سبحان اللہ، اپنے اندر عاجزی رکھی جائے، یہ نہیں کہ بھائی ہم نے دیکھا ہے معاشرہ کے افراد میں جو لوگ اس وقت ہم دیکھتے ہیں بڑا عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ فطری عمل ہے کہ جب آدمی کو کوئی منصب ملتا ہے تو دل کی کیفیت تھوڑی بدل ہی جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت سے جو ہے وہ کریم رضا بھائی سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس پر ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، یعنی آپ دیکھیں کہ خلیفہ بن گئے لیکن بچی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم دودھ دو دیں گے۔
سبحان اللہ،
کیا مزاج ہے اور کیا ہماری تعلیم ہے۔
الحمدللہ. اپنا عرفان بھائی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برائے راست انہوں نے,
اللہ
بے شک, یہ ان کی زندگی کا ایک رخ بیان ہوا کہ محلے کے جو بچے ہیں نا وہ بھی اتنے فرینک ہیں اور پیار سے بات کر رہے ہیں اور آپ ان کے بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, اگر ان کی سیرت کے اور اینگل سے بھی ان کو دیکھا جائے تو ان کے اور رنگ بھی نرالے ہیں. چنانچہ علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ, آپ کو کلام پاک کی تلاوت سے بھی بڑا پیار تھا. یہ بھی ان کی زندگی کا ایک رنگ ہے, اور آپ کا انداز بھی بڑا پیارا ہوا کرتا تھا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا, اور بڑا شاندار طریقے سے ایمان افروز آپ کا انداز ہوتا تھا. چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پہ اختیار نہ رہتا, اور آپ قرآن پڑھتے پڑھتے زاروں قطار رویا کرتے. منی چینل کے ناظرین, کتنا خوبصورت انداز تھا, اور کیا مطلب کیا قلبی کیفیت ہوگی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیا مطلب اندر کیفیت کا عالم ہوگا کہ زبان سے قرآن کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور آنکھیں اشک باری کر رہی ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ مستحب ہے, اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رو, اور رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بناؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین, بالخصوص خلفائے راشدین, اور پھر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن سے محبت کا عالم کیا تھا, اور ماشاءاللہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا تو کیسے اشک باری فرمایا کرتے تھے. کیا کہتے ہیں عرفان بھائی؟
جی بالکل, میں ابھی سوچ رہا تھا جب آپ یہ بات بیان کر رہے تھے تو ہم دیکھیں کہ کردار کی جب بات کر رہے ہیں نا, تو جہاں مسلمانوں سے تعلقات پر بیان ہم سن رہے ہیں مبلغین سے, تو وہاں عبادت کا جو انداز ہے نا سیرت میں, وہ دیکھیں آپ کہ تعلیمات مصطفیٰ پر کیسا عمل ہے. اختر بھائی, تعلیمات مصطفیٰ پر کیسا عمل ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ تلاوت کرو تو اشبار, اور آپ کی اپنا سوز و گداز, آپ کی اپنی تقوی کی کیفیت, اپنی عبادت کی کیفیت کیسی ہے کہ اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہیں.
اگر طریقت کی زبان میں ایک لائن میں پرویا جائے نا, تو شیخ مجدد الافثانی علیہ رحمہ نے غالباً بڑا پیارا قول ہے نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں اور ابو بکر جیسا کوئی مرید ہے. یعنی بالکل ہی خلاص کر دیا ہے کہ ہر قدم جو اٹھائے نا اتباع سنت میں اٹھائے, جو کہا ہے آمنا و صدقنا, سر جھکا لیا ہے.
خلافہ راشدین اختر بھائی جیسے ابو بکر صدیق چمکتے دھمکتے ہیں نا, باقی یار بھی حضور کے ایسی چمکتے.
سبحان اللہ, بے شک بے شک.
فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کچھ بیان,
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کا جو سب سے عظیم وصف تھا وہ ان کا عشق رسول تھا. وہ عشق رسول جن پہ ان کی پوری زندگی کا دار و مدار تھا, اور آپ کی ذات مبارکہ میں اور بھی بے شمار اوصاف تھے. آپ عدل کے نام مشہور ہیں نا, فاروق اعظم, فرق کرنے والے. اور جب سے آپ اسلام لائے ہیں, یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے دلوں میں بہت خوشی داخل ہوتی ہے, یعنی وہ لمحہ کیسا زبردست تھا کہ ادھر آپ اسلام لے کر آئے, ادھر نعرہ تکبیر سے پورا دار ارکم گونج اٹھا. ایسا برکت والا افتاد, نبی پاک کا چہرہ خوشی سے کیسے چمکتا و دمکتا ہوگا کہ جن کی اسلام کی قبولیت پر اتنی برکت ہوئی. گویا اسلام کی قبولیت نبی پاک نے ان کو اپنی غلامی میں جو قبول کرنے کا شرف عطا کیا تھا, اس کی ساری برکت. پھر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اوصاف سے نوازا تھا, اور یہ عموماً جیسے آپ نے ارشاد فرمایا فطرت کا تقاضا ہے, جب لوگوں میں چرچا ہو جائے اور منصب بھی بڑا اعلیٰ مل جائے تو پھر کہیں نہ کہیں انسان اپنے مکر و فریب کے چکر میں آ کر کبھی تکبر کبھی خود پسندی جیسے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تربیتی یافتہ کس کہتے ہیں.
اللہ اللہ اللہ
ہے نا کہ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان کے ظاہر اور باطن کو ہر مرض سے پاک کر دیا.
سبحان اللہ
ہے نا. ان کی عاجزی اور انکساری بھی ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی شہر سے باہر سفر پر کہیں جاتے اور آرام کرنے کا موقع ملتا, امیر المومنین یہ یاد رکھیے گا ہے نا, تو راستے میں مٹی کا ایک ڈھیر بناتے ہے نا, اس پر چادر بچھاتے اس پر لیٹ جاتے.
اللہ اللہ.
ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہوگا کہ چند گریٹس خالی مل جائے نا تو یعنی جب تک ڈرائیور اتر کے خود آ کے گاڑی کا دروازہ نہیں کھلے گا اگلے قدم بھی نیچے پتہ نہیں کیسے آتے کہ نہیں آتے. ایک انہیں وہ منصب مل جاتا ہے, ایک عجیب سا مزاج ہو جاتا ہے. یہاں یہ معاملہ نہیں تھا
اللہ.
بلکہ یہاں یہ معاملہ تھا جس قدر دنیاوی طور پر ان کے منصب کو اللہ بڑھاتا رہا اس سے کہیں زیادہ اخروی طور پر اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا رہا. یہ ان کی شان والے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا سفیان بن اویینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے. یعنی اس وقت اگر ہم کسی اور ان کے کردار میں گفتار پہ خوبی پر کلام نہ کریں, اسی پر کر لیں تو یہ کافی ہو.
اللہ 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 اللہ.
ایک ایسا ہے نا, میرا دوست وہی ہے جو مجھے میرا عیب بتائے. ہم
بھائی آج بھی تو وہ شیر کے مزداق بنے ہوئے لوگ, نہ سیاہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے.
سمجھائے
ہم سمجھانے والے سے چڑ جاتے, سمجھانے والے کو ہم جو ہے بالکل. اچھا پھر امیر السنت کی سیرت کی طرف جب جاتی ہے نا نظر تو حیران ہو جاتے ہیں. سمجھانے والے کو اتنے پیار شفقت محبت, تو وہ جو خلفاء راشدین کی تربیت کا انداز امیر السنت کے اندر نظر آتا ہے نا, دل باغ 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 مدینہ ہو جاتا ہے.
اس پر ایک رباعی مجھے یاد آئی کہ مجھے محبوب اور میرا دوست وہی ہے جو مجھے میرے عیب بتائے نا.
اللہ.
کہ دوست ہے تجھ پہ جو ظاہر کرے تیرے عیوب, ہمارے لیے سب سے بڑا دشمنی وہی ہوتا
ہے
جو ہمارے عیب بتائے. حالانکہ یقین جانے سب سے بہترین دوست ہی وہی ہوتا ہے. ہم آج تک وہ بیسٹ فرینڈ کی تعریف ہی نہ سمجھ سکے کہ دوست ہے تجھ پہ جو ظاہر کرے تیرے عیوب, اس کو دشمن جان جو عیبوں کو بھی خوبی بتائے. یہاں تو عیبوں کو خوبی بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ اس کی باتوں میں آ کر اور مزید عیبوں میں
بگڑ رہے,
عیبوں کے کیچڑ میں لت پت ہو رہے ہوتے ہیں. دوست ہے تجھ پہ جو ظاہر کرے تیرے عیوب, اس کو دشمن جان جو عیبوں کو بھی خوبی بتائے, اور غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے. یہ فاروق اعظم کی شان. غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا بات بھی خود سے چھپائے. میرا دوست وہی ہے جو مجھے میرے عیب بتائے. آپ کی شان بڑی نرالی. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکتوں سے نوازا تھا. اور وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آج بھی کسی کو آئیڈیل حکمران بننا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں بنوں, تو اس کے سامنے جو سب سے پہلے نام آئے گا وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا. کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے حلم میں, آپ کی قوت برداشت میں, آپ کی بردباری میں کبھی بھی کمی نہیں ہے, بلکہ اس میں اور اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آیا, لیکن دفعہ آپ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک صاحب کہیں فقیر تھا, راستے میں لیٹا ہوا تھا, آپ کی توجہ, آپ گفتگو کر رہے تو آپ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ پڑ گیا. خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں. تو وہ چیخ اٹھا, اس نے کہا کہ اندھا ہے کیا, دیکھ ہمارے یہاں کہتا ہے نا. وہ آپ کا انداز دیکھے کتنا پیارا تھا, فوراً ہاتھ جوڑ لیے, بولا حضور اندھا تو نہیں لیکن معاف کر دے غلطی سے پاؤں. حلم برداشت
برکت, بڑا زبردست. آپ ان کی سیرت سے ملتا. اچھا آجزی,
آجزی
زبردست انداز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ خلفائے راشدین کے سیرت کے متعلق، ان کے کردار کے متعلق گفتگو سن رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں سیگمنٹ بھی شامل کیا جاتا ہے، اور یہ سیگمنٹ ہے امیر اہل سنت کی باتیں۔
چار یاروں کو سلام، یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کبھی آ گیا مدنی چینل۔
نہیں ہونی چاہیے۔
ہونی چاہیے،
میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے۔
کیوں نہیں ہونی چاہیے، یہ تو بہت ضروری ہے۔
میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہونی ہی نہیں چاہیے۔
فیوچر پلاننگ کرنا ضروری ہے۔
نہیں، اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔
مستقبل کا سوچنا، گھر بار بنانا، سیونگ تو رکھنی چاہیے۔
نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔
آپ بھی شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، غلط میں بھی نہیں ہوں، پھر بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اس کی رہنمائی لے لیتے ہیں۔
ہاں یہ ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں؟
آپ پوچھ لیں۔
پیارے امیر اہل سنت، اللہ پاک آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا اور آخرت میں شاد و آباد رکھے، آمین۔ آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ دنیاوی اعتبار سے نہیں کرنی چاہیے، مثلا آج سے 20 سال بعد تک کے لیے میں نے اتنا مال پیسہ اکٹھا کرنا ہے، گاڑی لینی ہے، اس کے زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، ہاں آخرت کی تیاری کے لیے سامان اکٹھا کرنا چاہیے، لیکن اگر جوانی میں فیوچر پلاننگ کے بغیر بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو بڑھاپا پرسکون کیسے گزرے گا؟ آپ رہنمائی فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیرا۔
ماشاءاللہ، تو اصل دنیا بھی پلاننگ بھی ہونی چاہیے، لیکن ہرس میں ڈوب کر نہیں۔ اصل جو فیوچر پلاننگ کرتے ہیں نا، وہ پھر یہی کرتے رہتے ہیں، آخرت کی پلاننگ نہیں کرتے، صرف کہ دنیا میں ہی مست رہتے ہیں، اور آخرت کا کوئی مطلب نہیں کہ سرمایہ اکٹھا کرنے کا ان کا ذہن نہیں ہوتا، یہ بہت نقصان دہ۔ دولت اکٹھی کرنا، جمع کرنا، یہ مباح ہے، دیکھ کرنا نہ کرنا یکساں ہے، نہ ثواب نہ گناہ۔ اب اس میں کوئی اچھی نیت واقعی حاصل ہو جاتی ہے اس کو، اور قلبی طور پر حاصل ہے کہ یار کچھ پیسے کما لوں، حج کروں گا، رمضان مدینہ شریف میں گزارا کروں گا، پیسے ہوں گے تو جاؤں گا نا۔ اگر سالڈ یہی نیت ہے اس کے، اس لیے کچھ پیسے اکٹھے کر رہا ہے، ابھی اس کا کار ثواب ہے۔ یہ آپ کو ایک مثال دی، یا غریبوں کی مدد کے لیے جمع کر رہا ہے تو بھی وہ کار ثواب ہے، علماء و سادات کی خدمت کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے کہ کچھ کما لوں، 2-5 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار یا لاکھ 2 لاکھ، اور میں یہ خدمت کروں، واقعی 100% اس کی یہ نیت ہے، ماں باپ کی خدمت کی نیت ہے، بال بچوں کی کفالت کی، ان کو بھی مطلب اتنا چھوڑنا ان کے کہ یہ پھر در در ٹھوکرے نہ کھائے، مر کر بھی چھوڑنا ان کے لیے۔ تو یہ سب اچھی اچھی نیتیں اگر ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مال جمع کرنے میں، اس طرح کی اچھی نیتوں میں۔ اچھا، اب مال جو ہے وہ کون سا اچھا کون سا برا، دولت کون سی اچھی کون سی بری، اس کی مثال کچھ اس طرح دی گئی ہے کہ کشتی جب تک پانی میں تیر رہی ہے، پانی میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پانی کا ذخیرہ جتنا بھی ہے، یہ پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتے فرمایا کہ اسی طرح کسی کے پاس کتنی ہی دولت ہو، اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اب وہ کشتی پانی میں ہے جب تک خیر ہے، یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح کتنی دولت ہو نقصان دہ نہیں ہے جب تک وہ دل کے باہر ہے، دل کشتی ہے اس کی، سمجھو دل کے باہر ہے۔ جو ہی یہ دولت دل کے اندر آئی، اس کی محبت، اب یہ ڈوبا۔ تو مال ہو دولت ہو کوئی بری چیز نہیں ہے، ان مانو کر جب تک یہ دل میں نہیں ہے، لیکن وارا لیے گئے قیامت کا حساب، یہ آسان نہیں ہے، جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
چار یاروں کو سلام۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی گفتگو سماعت کی، کتنے پیارے اور کتنے خوبصورت انداز میں سوال کا جواب شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ وہ پلاننگ دنیا کے لیے
کی جائے جس میں آخرت کو فراموش کر دیا جائے وہ بیکار ہے. ہاں آخرت پیش نظر ہے اور دنیا کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ, بہترین ہے, بہت اچھا طریقہ ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اور پھر فرمایا کہ مال کمانا تو برا ہے ہی نہیں, آپ دیکھیں آپ کی نیت کیا ہے, کس نیت سے کما رہے ہیں آپ, کیا سوچ ہے آپ کی, آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں, بہت مالدار امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں, کس اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں. اگر حج کرنے کی نیت ہے تو اس لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں, یا اپنے پورے گھر والوں کو حج پہ لے جانا چاہتے ہیں اس لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں, یا پھر اور اچھی اچھی نیتیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بیان فرمائی کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے, انہیں کھلانے پلانے کے لیے, یا میرے جانے کے بعد میری اولاد پریشان نہ ہو, وہ سکون سے زندگی گزار لے, اس لیے محنت کر رہے ہیں, یہ سب کار خیر ہے, اس پہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو مال کمانا تو مبائر, کمائیں یا نہ کمائیں برابر ہے, لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا, بہترین ہو جائے گا, بلکہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. اب ہم نے غور کرنا ہے, ہم نے غور کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم مال کیسے کما رہے ہیں. یقین مانے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مطلب ایسا جواب دیتے ہیں کہ ذہن اور دل شاد ہو جاتا ہے الحمدللہ. کتنی پیاری مثال دی ہے کہ کشتی پانی کے اوپر ہے, کشتی جو ہے یہ انسان ہے, انسان کا دل ہے, اور یہ سمندر جو ہے یہ مال و دولت ہے. جب تک پانی کشتی سے باہر ہے, کشتی پانی کے اوپر ہے, ڈوبے گی نہیں, اور جب یہ پانی کشتی میں بھر جائے گا تو ڈبو دے گا. تو مال جب انسان کے دل میں مال کی محبت بھر جائے گی تو پھر یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گی. اللہ کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت کو لمبی عمر عطا فرمائے اور طویل عمر عطا فرمائے, اور ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے, ان کی باتیں سننے سمجھنے اور انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے ہمارے رہنما, اور آج ہم خلفۂ راشدین کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں, آپ کے کردار پر ہماری بات چل رہی ہے. ہم نے ابھی تک دو صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین, پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق, دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنا ہے. اب چلتے ہیں اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ. جی شفیع بھائی.
جی انشاءاللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان اللہ,
ہم آج ان خلیفہ کی بات کر رہے ہیں جو میرے خالق کے سب سے باحیا,
اللہ اللہ,
اور آپ کو لقب بھی ملا ذوالنورین,
اللہ اللہ,
دو نور والے ماشاءاللہ. اور پھر ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ میری اور زیادہ بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دے دیتا. سبحان اللہ. تو آج ہم انشاءاللہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بھی بارے میں بات کریں گے. ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے کثیر صفات اور خوبیوں کے مالک ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے کردار میں بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھائی دیتی ہے. اپنی سوچ و فکر, اعلیٰ صلاحیت اور بے مثال کردار سے زمانے میں انقلاب برپا کرنے والی شخصیات میں امیر المومن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. آپ اولین مسلمان ہیں, آپ ہی وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی. سبحان اللہ. اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مال غنیمت کی آرزو نہیں رکھی, اور نہ ہی کبھی اپنے حصے کا مال غنیمت آپ نے حاصل کیا. کتنی بڑی شان ہے ماشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا فرمایا تھا, بلکہ اسلام کی خیرخواہی, مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے جب بھی کبھی ضرورت پڑی تو آپ پیش پیش رہے. بارگاہ رسالت میں بارہا کثیر مال پیش کر کے اسلام کی مدد و نصرت فرمائی. صرف غزوہ تبوک میں آپ نے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مہیا کیے. یہ کتنی بڑی تعداد ہے, آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بہت امیر کبیر شخص کہلائے گا. اور اس دور میں آپ کے پاس دیکھیں کتنا مال تھا کہ آپ نے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مہیا کیے. سبحان اللہ,
سبحان اللہ.
اور پھر اسلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ جامع قرآن, قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا. آپ کے دور مبارک میں اسلام دور دراز علاقوں میں پھیلا ہوا تھا. اب مختلف قبائل اور اقوام کے اپنے اپنے طرز اور لہجے تھے, تو وہ اس کے حساب سے جو ہے نا قرآن کریم کو جو پڑھ رہے تھے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے معلومات ہوئی تو آپ نے حضرت حفصہ سے قرآن کریم کا نسخہ منگوایا اور کئی اس کی الگ الگ جلدیں بنوائی
ماشاءاللہ،
اور پھر ان کو مختلف علاقوں میں جو ہے نا ان کو وہاں بھیج دیا تاکہ مسلمان صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ سکے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا ماشاءاللہ کہ آپ نے پوری امت کو قرآن مجید کے ایک نسخے پر جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار میں کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اخلاق کریمہ پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ ملامین ماشاءاللہ۔
سبحان اللہ،
میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ یہ قرآن کریم کو جمع نہ کرتے تو آج ہمارے پاس جس صورت میں قرآن کریم ہے نا ہمیں یہ نہیں پہنچتا، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو جامع کر کے ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے اس کا صحیح پڑھنے کا تلفظ اور مخارج کے ساتھ ہمیں عطا ہو گیا۔
زبردست شفیع بھائی، اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو جس انداز سے ہم تک پہنچایا، کمال ہے نا، پھر رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ جب ہم سیرت خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں اور جب ہم سیکھنے کا ہمیں جو موقع مل رہا ہے الحمدللہ، اگر ہم غور کریں تو جس کو بولتے ہیں نا کہ ان کے واقعات، ان کی باتیں، ان کی عبادات، ان کی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کی جب جو ہے معلومات حاصل ہوتی ہے تو بولتے ہیں نا دل بھی جو ہے نا دل میں سینے میں جھومنے لگ جاتا ہے۔ کیا انداز تھا اور کیا تربیت رسول تھی اور کیا مسلمانوں کے ساتھ ان حضرات کا جو ہے وہ سلسلہ رہا ہے۔ اختر بھائی، خلفائے راشدین میں ہمارے چھوٹے خلیفہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے بھی جو ہے کچھ مسلمانوں کو اور مزید آشنا فرمائے۔
ابھی جو وہ امیر سنت تکلیف چل رہا تھا نا، اس سے پہلے وہ چار یاروں کو سلام، وہ ایک شعر مجھے بھی یاد تھا لیکن اب اس کے اس پر مجھے یاد آ گیا، امیر سنت نے کس قدر پیارے انداز سے جو ہے نا ایک ہی اس میں چاروں کا تذکرہ کیا ہے،
اللہ
چاروں خلفائے راشدین کا۔ ہمارا موضوع یہی ہے تو اس کو ذرا ٹچ کرتا ہے اس کو، کہ صدقہ ملے صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا۔
سبحان اللہ،
صدقہ ملے صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا، مولا علی کا واسطہ میں دیکھ لوں روزہ تیرا۔ چاروں کے ساتھ ایک ساتھ استعانت، مطلب دعا مانگی جا رہی ہے کہ حضور چاروں کرم فرمائیں کہ سرکار کا روزہ ہمیں دیکھ لیا جائے۔ چلے، بہرحال آپ نے حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ
شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور آپ کی شان تو بہت نرالی ہے نا، کہ جزوی طور پر بھی دیکھا جائے تو الگ سے بہت زیادہ۔ اور حال ہی میں ایک جگہ بیان کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، جب میں تیاری کر رہا تھا تو اس میں ایک جگہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ بہت زیادہ فضل مولا علی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اوروں کی بنسبت کے مقابلے۔
سبحان اللہ،
تو کہا جاتا ہے کہ اوروں کے اتنے دشمن نہیں ہوئے تھے جتنے ان کے ہوئے ہے نا، تو جب ان کی شان گھٹانے کی کوشش کی گئی نا تو پھر صحابہ ڈھونڈ کر نکالتے تھے کہ ہے کوئی اس نے مولا علی کے بارے میں نبی پاک سے کچھ سنا ہو، تو فرماتے تھے کہ ہاں وہ فلاں نے سنا ہے، تو سب ادھر جاتے تھے۔ تو سب نے جب جمع کر لیا نا تو ان کی شان زیادہ نرالی۔ اور پھر ایک عالم نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں اب تک جو صحابہ کرام کے بارے میں لکھ چکے قیامت تک لکھتے رہیں گے، بشمول تمام احادیث مبارکہ کے، بشمول تمام احادیث مبارکہ کے جو لکھا جا چکا قیامت تک لکھا جاتا رہے گا، یہ سب ایک طرف، اور رب نے جو ایک جملہ ایک بات کہہ دی کہ میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی، یہ ایک طرف ہے نا، وہی ہر صحابی نبی جنتی کا جو امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ خوبصورت نعرہ دیا ہے۔ اور یہ بزرگوں کا انداز ہے کہ کیا بولتے ہو، دریا کو کوزے میں بند۔ بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بڑی شان والے، اللہ تبارک وتعالیٰ نے کس شان سے نوازا تھا آپ کو کہ آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں، ہے نا، اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں،
اللہ
سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کے شوہر نامدار بھی ہیں
اللہ،
اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی
اللہ، اللہ،
کس پہلو سے دیکھا جائے کہ آپ صاحب علم بھی ہیں، صاحب حلم بھی ہیں، صاحب عبادت بھی ہیں، صاحب ریاضت بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی ہیں. ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا تھا، اور خاص کر وہ روایت کا مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک ایسی زینت سے مزین کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر پسندیدہ زینت اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. علماء فرماتے وہ زینت کیا ہے، اس زینت کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی، بس اب دنیا کو تجھ سے کچھ مطلب نہیں اور تجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند کر لیا ہے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تجھے مساکین کی محبت عطا فرمائی، لہذا تم ان کے پیروکار اور وہ تمہارے امام ہونے پر راضی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اتنی شان سے آپ کو نوازا تھا کہ ہر لحاظ سے آپ برکت والے تھے. بلکہ وہ علامہ اقبال کے نا شاعر مشرق کا وہ ایک شعر اگر دیکھ لیا جائے کہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بے رغبت ہیں.
اللہ اللہ،
دنیا والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور دنیا سے بے رغبت ہیں، اور پھر اتنے فضائل ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور حلم اور برداشت کتنا تھا کہ ابن ملجم نے جب آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور آپ زخمی ہو گئے تھے، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا قیدی ہے، بولے ہاں اس کو گرفتار، بولے اس کو اچھی جگہ رکھنا، اس کا اچھا خیال رکھنا.
سبحان اللہ،
اللہ اکبر، جان پر بنی ہوئے خود جانتے بھی ہیں کہ میں ابھی شاید جان پر نہیں ہو سکوں گا، یہ تب بھی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو پھر شاید میں سے مطلب معاف کر دوں اور یہ کر دوں. علماء فرماتے ہیں یعنی کیا انداز تھا کہ زخموں سے چور ہے، اور کہا کہ اپنے قاتل کے بارے میں کہ اس پر ذرا خیال
رکھ. اللہ
ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا.
ہمارے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں، وہ سیگمنٹ ہے اقوال صحابہ.
ہیں صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو.
فرمان حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انسان کے کامل ہونے کی تین نشانیاں ہیں، نمبر ایک مصیبت کے وقت شکوہ نہ کرنا، نمبر دو اپنی تکلیف سب کو نہ بتانا، اور نمبر تین اپنی تعریف خود نہ کرنا.
ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا قول ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ. مصیبت کے وقت شکوا نہ کرنا، کیا کریم رضا بھائی، مصیبت کے وقت
شکوا نہ کرنا.
یہ ایسی بات ہے کہ اگر آج کے دور میں اس پہ بات کی جائے نا تو پھر تو لگتا یہ ہے کہ ہم اس قول سے تو بہت ہی دور نظر آ رہے ہیں. لیکن ہماری تو یہ ہے کیفیت کہ نعمتوں کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کریم بھائی شکوا نہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
بہت زیادہ شکوا تو شکر غائب ہو گیا ہماری زندگی سے، شکوہ ہی شکوہ رہ گیا. جو نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ جب شکوہ کرنے کی عادت پڑے گی نا، آدمی بولتا رہے گا دیکھو یوں ہے یوں ہے، تو اس کی توجہ ادھر نہیں جائے گی جو اللہ نے انعامات دے رکھے ہیں. حالانکہ ہمارے ساتھ مسائل کم ہوتے ہیں، انعامات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم شکر کا ذہن بنا لینا تو یقین مانے کہ بہت اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتوں کی بارش ہے. دوسری بات کیا شاید فرمائیں فرمان بھائی؟
آپ فرماتے ہیں کہ اپنی تکالیف سب کو نہ بتاؤ.
یہ بھی بڑا مشکل کام ہے،
صبر صبر
صبر کرنا ہے اپنی تکلیف. وہ پنجابی شاعر نے کہا نا میاں محمد بخش صاحب نے، مارو مارو مار مگاو عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نوں چولے پاواں. تو ہم تو ڈھونڈورا پیٹتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف آ جائے پریشان روک روک کے بتاؤں دی بھائی پتہ ہے یار یہ ہو گیا، یار دیکھو پتہ ہے یہ ہو گیا یار، اور میں تو صبر کر رہا ہوں بھائی، میں تو بھائی بس جو اللہ کی مرضی یار، جو لکھا تھا بس ہو گیا. یعنی پورے شہر میں ڈھونڈورا بھی پیٹ دیا اور پھر صبر بھی ہے
کریم بھائی یہ ایک تو انداز یہ نا کہ آپ بتا رہے ہیں, اب تو کیفیت, اب ایک کیفیت یہ آ گئی ہے کہ وہ تاثرات دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے.
اس سے بھی دو قدم آگے چلے گئے ہم, اب تو اس سے بھی دو قدم آگے چلے گئے, یعنی خدا نہ خاصا فریکچر ہو گیا, چھوٹی سی پٹی لگا دی ہاتھ پہ, وہ تصویر لی اس میں باقاعدہ
ڈیجیٹل. اور تیسری بات
ہو اکبر سب کو پتا,
تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی تعریف اپنے منہ, یہ بھی ہم کیفیت دیکھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے, ہمیں جو ہے اللہ کریم جو ہے آسانی فرمائے ہمارے لیے, ہمیں سیرت صحابہ سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. یقیناً ہمارے پروگرام جو ہمارے رہنما ہیں ان کی سیرت کے بہت سارے کرداروں پر جو ہے مبلغین نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, ہمیں بتایا ہے, اور ہمارے لیے رہنمائی کے کئی مدنی پھول ہمیں میسر آئے ہیں اس پروگرام سے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں, جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ گلے گلزار ہو جائے اور ہم بہتر زندگی کی طرف جائیں, دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے انشاءاللہ عزوجل. زندگی رہی تو پھر اگلے پروگرام میں ملیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہیں صحابہ تارے ان سے رہنما ہی لو, ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو, ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو.